السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کی مشترکہ پیشکش، یہ ہے پروگرام صدائے جہاں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان،
اور السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کی میزبان نکہت تمان، اور صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح مختلف موضوعات پر آپ کے لیے ہم رپورٹس لے کر آئے ہیں، اور آپ کو بتائیں گے کہ آج آپ وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے کیا سنیں گے، اس کا مختصر سا خلاصہ، جس کے بعد ہم رپورٹس کی تفصیل کی طرف جائیں گے۔ تو پہلے ہم چلتے ہیں دوبارہ سے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں سارہ زمان کے پاس، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج وہ کن ٹاپکس پر آپ کے لیے رپورٹس لے کر آئی ہیں۔
بہت شکریہ نگت۔ جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کا ایک سربراہ اجلاس حال ہی میں امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ہوا۔ وائس آف امریکہ کی جانب سے آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے امریکہ کے لیے ایشیائی ممالک کے ساتھ تعاون بڑھانے کی ان کوششوں پر۔ نائجیریا میں سرگرم شدت پسند تنظیم بوکو حرام اکثر خواتین اور بچوں کو اغوا کر لیتی ہے۔ جو خواتین اس تنظیم سے رہائی پانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، انہیں معاشرے میں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی مدد سے ایک تحقیق کی گئی ہے، جس کے نتائج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ صحت کے سیگمنٹ میں بات ہوگی اعصابی نظام کو متاثر کرنے والے ایک مرض ملٹیپل سکلیروسس یا ایم ایس کی، جس کے باعث چلنے پھرنے، چیزیں پکڑنے جیسے بنیادی کام کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ مرض عموماً جوان افراد کو لاحق ہوتا ہے۔ اور پروگرام کے آخر میں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک ایسی موٹر سائیکل جو ہوا میں اڑ سکتی ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، ایک موٹر سائیکل جو ہوا میں اڑ سکتی ہے، بہت سے خوابوں کی تعبیر ہے یہ۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہے گا، پروگرام کے آخر میں آپ کو یہ رپورٹ سننے کا موقع ملے گا۔ فی الحال ہم چلتے ہیں ایک مرتبہ پھر نگت امان کے پاس ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو میں، اور جانتے ہیں کہ آج آر این این ہمارے سامعین کے لیے کیا کچھ لے کر آیا ہے۔ جی نگت۔
جی، بہت زبردست سارا، بہت ہی اچھا لائن اپ آپ نے بتایا، اور موٹر سائیکل کی آپ نے بات کی تو ہمارے جو موٹر سائیکل کے شوقین افراد ہیں وہ ضرور سننا چاہیں گے کہ آخر اڑنے والا موٹر سائیکل ہے کیا اور کیسے وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو جناب انتظار کیجئے پروگرام کے آخر تک، اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ آج آپ ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے کیا سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سندھ اسمبلی سے پاس ہونے والے ہندو میرج بل کے بارے میں۔ اس بل پر سیاسی رہنما، قانونی اور انسانی حقوق کے ماہرین کی آرا آج آپ سن سکیں گے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان میں معدومیت کا شکار ہونے والی زبانوں کے حوالے سے۔ 21 فروری کو دنیا بھر میں مادری زبانوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں بہت سی زبانیں ایسی ہیں جن کے معدوم ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ زبانیں کون سی ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر آپ سنیں گے ایک رپورٹ۔ صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے آدھے سر کے درد کی، اور پروگرام کے آخر میں آپ کو ہم لے کر جائیں گے وادی سوات میں منعقدہ ایک زبردست سے موسیقی کے پروگرام میں۔ یہ تھا ہمارا اس ہفتے کا ریڈیو نیوز نیٹ ورک کا لائن اپ۔ اس کے تفصیل کے لیے آپ کو تھوڑا سا کرنا پڑے گا انتظار، کیونکہ ابھی ہم جا رہے ہیں دوبارہ سے سارا زمان کے پاس پروگرام کی پہلی رپورٹ کے لیے۔
بہت شکریہ نگت۔ گزشتہ ہفتے جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی تنظیم آسیان کا سربراہ اجلاس امریکی ریاست کیلیفورنیا کے پرفضا مقام سنی لینڈز میں ہوا۔ عموماً اس تنظیم کے اجلاس رکن ایشیائی ممالک میں منعقد کیے جاتے ہیں، لیکن امریکی صدر براک اوباما کی دعوت پر یہ اجلاس امریکہ میں منعقد کیا گیا۔ یہ اوباما انتظامیہ کی ایشیا میں چین کے مقابلے میں طاقت کا توازن قائم کرنے کی کوششوں کا حصہ تھا۔ حال ہی میں سیٹلائٹ تصاویر سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ چین جنوبی بحیرہ چین کے علاقے میں متنازع جزائر پر میزائل نصب کر چکا ہے۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ آسیان ممالک جن میں برونائی دارالسلام، فلپائن، سنگاپور، تھائی لینڈ، کمبوڈیا، ویتنام، انڈونیشیا، ملیشیا، لاؤس اور میانمار، جسے برما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، شامل ہیں، ان ملکوں کے درمیان تعاون کو فروغ ملے تاکہ یہ خطے میں چین کی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوششوں کا مقابلہ کر سکے۔ اس اجلاس میں صدر اوباما نے کن موضوعات پر آسیان ممالک کے ساتھ اتفاق رائے حاصل کرنے کی کوشش کی، اس بارے میں رپورٹ پیش کر رہی ہیں وائس آف امریکہ کی مدثرہ منظر۔
سنی لینڈز نامی اس پرسکون تاریخی تفریحی مقام پر صدر اوباما اور آسیان کے رہنماؤں نے اپنی دو روزہ سربراہ کانفرنس اس عزم کے ساتھ مکمل کی کہ متعدد محاذوں پر وہ مل کر کام کریں گے، جن میں جنوبی بحیرہ چین کے علاقائی تنازع بھی شامل ہیں، اور جہاں امریکہ چین کو کشیدگیوں میں اضافے کا مورد الزام ٹھہراتا ہے۔ صدر اوباما نے کہا،
We discussed the need for tangible steps in the South China Sea to lower tensions, including a halt to further reclamation, new construction and militarization.
ہم نے جنوبی بحیرہ چین میں کشیدگی کم کرنے کے لیے واضح اقدامات کی ضرورت پر غور کیا، جن میں مزید دعووں کو روکنا، نئی تعمیرات اور متنازع علاقوں سے فوج کو ختم کرنا شامل ہے اور بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت برقرار رہنی چاہیے اور قانون کے مطابق تجارت کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اوباما نے واضح کیا کہ امریکہ وہاں بحری جہازوں کی آزادانہ آمد و رفت جاری رکھے گا اور آسیان کے ممالک کو ان کی بحری صلاحیتوں میں اضافے میں مدد دیتا رہے گا۔ اس گروپ نے ایسے اصول بھی جاری کیے جو آسیان کو مستقبل میں رہنمائی فراہم کریں گے۔ ان کے مطابق تجارت اور معاشی لحاظ سے زیادہ تعاون کیا جائے اور امریکی کمپنیاں آسیان ممالک میں ابھرتی ہوئی کاروباری صلاحیت اور جدت کی جانب رجوع کریں۔ انہوں نے املاک دانش کے تحفظ، معلومات کے آزادانہ تبادلے اور شفافیت کی ضرورت پر زور دیا اور اوباما نے سول سوسائٹی کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا،
I made it clear that the United States will continue to stand with those across Southeast Asia who are working to advance rule of law, good governance.
میں نے یہ واضح کر دیا کہ امریکہ جنوب مشرقی ایشیا میں ان ممالک کے ساتھ کھڑا ہوگا جو قانون کی بالادستی، بہتر حکمرانی، احتسابی اداروں کے قیام اور تمام لوگوں کے لیے عالمگیر انسانی حقوق کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایشیا بحر الکاہل میں توازن کی اوباما کی کوشش آسیان کی ایک ایسے مرکزی فورم کی حیثیت سے کامیابی پر مرتکز ہے جہاں تمام ممالک اپنے اپنے مفادات کا تحفظ قانونی اور پرامن طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ایک بار پھر صدر اوباما کے الفاظ،
When ASEAN speaks with a clear, unified voice, it can help advance security, opportunity and human dignity.
جب آسیان ایک واضح اور متحد آواز بلند کرتی ہے تو اس سے تحفظ، مواقع اور انسانی وقار میں اضافے میں مدد ملتی ہے، نہ صرف آسیان سے وابستہ ممالک کے 60 کروڑ سے زیادہ لوگوں کے لیے بلکہ پورے ایشیا، بحر الکاہل اور دنیا بھر میں امن کے لیے بھی۔ صدر اوباما اپنی مدت صدارت کے اس آخری سال اس خطے کا 2 مرتبہ دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وہ مستقبل کی انتظامیہ کو یہ پیغام دینے کی توقع بھی رکھتے ہیں کہ ضروری ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ مستقبل میں تحفظ اور خوشحالی کو فروغ دینے کے لیے اس خطے کے ساتھ اعلیٰ سطحی رابطے جاری رکھے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ کی رپورٹ ہم نے سنی۔ اب ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسلام آباد اسٹوڈیو میں اور سنتے ہیں آر این این کی جانب سے آج کے شو کی پہلی رپورٹ۔ جی نگل۔
جی بہت شکریہ سارا۔ ہم بات کریں گے ہندو میرج بل کے حوالے سے۔ چند روز قبل پاکستان کے صوبہ سندھ کی صوبائی اسمبلی نے ہندو برادری کی شادیوں کو رجسٹر کرانے کے ضمن میں ہندو میرج بل 2016 منظور کر لیا ہے، جس کا اطلاق سندھ کے تمام غیر مسلم آبادی پر ہوگا۔ اس بل کے تحت شادی کے لیے دونوں فریق کی عمر 18 سال ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے، جبکہ دونوں فریق کی رضامندی بھی شادی کے لیے ضروری ہے۔ بل کے مطابق شادی ہونے کے 45 دن کے اندر اندر اسے یونین کونسل یا یونین وارڈ میں رجسٹر کرانا بھی لازمی ہوگا، اور ہندو میرج بل کے تحت ہی اگر کوئی فرد اپنی شادی رجسٹر نہیں کراتا یا اس میں ناکام رہتا ہے تو اسے 1000 روپے جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ زبردستی مذہب تبدیل کرانے والوں کے خلاف کارروائی کی شق بھی اس بل کا حصہ ہے۔ اس بل پر سیاسی رہنما، قانونی ماہر اور انسانی حقوق کے کارکنوں کا رد عمل۔ آئیے سنتے ہیں عبید ملک کی اس رپورٹ میں۔
صوبائی وزیر برائے قانون اور پارلیمانی امور نثار کھوڑوں نے ہندو میرج بل ایوان میں پیش کیا، جسے مختصر بحث کے بعد منظور کر لیا گیا۔ اس کے بعد سندھ اسمبلی پاکستان کی پہلی اسمبلی بن گئی ہے جس میں یہ بل پاس کیا گیا ہے۔ اس بل پر بات کرتے ہوئے مسلم لیگ فنکشنل کے پارلیمانی لیڈر ننند کمار ریڈیو نیوز نیٹورک سے گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بل میں صرف شادی کو رجسٹر کرنے کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، لیکن شادی میں ہونے والی علیحدگی کے بعد خاتون اور بچوں کے حقوق پر کوئی بات نہیں کی گئی۔ وہ کہتے ہیں،
قیام پاکستان سے لے کے ہمارے کوئی بھی بل اسمبلی میں پاس نہیں ہوا تھا۔ یہ جسٹ بل ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسمبلی میں تو یہ پاس ہوا ہے کہ ہندو میرج بل، میں اس کو کہوں گا اس کو لکھنا چاہیے ہندو رجسٹریشن بل۔ اس نے صرف رجسٹریشن لکھی، میں نے وہاں لکھا تھا کہ رجسٹریشن کی جائے اور اس میں یہ جو رائٹس ہیں مینارٹی کو یہ دیے جائیں۔ ہم نے اس میں ایج لکھی ہے، ان میں شیئر سسٹم رکھا ہے۔ ہم نے کہا اگر وہ سیپریشن ہوتی تو ہم نے رکھا اس میں ٹائم دیا جائے 6 سے 9 ماہ، تاکہ ان کو ٹائم ملے۔ ہمارے یہاں دینے دیر طلاق نہیں ہوتی، سیپریشن دی ہم سوچنے کا موقع دیتے ہیں بھلے میاں بھی علیحدہ رہے۔
اس بل میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے، اور ننند کمار کا کہنا ہے کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس میں موجود نقائص کو دور کیا جائے۔
ہم اس میں امینڈمنٹ ابھی بنا رہے ہیں کہ یہی امینڈمنٹ دیں. ابھی گورنر سے ہو کے آئے گا یہ لاکھ ایسا ہوگا, پھر ہم امینڈمنٹ ڈالیں گے. اگر کہتے ہیں یہ لبرل پارٹی پیپلز پارٹی جمہوریت کے جو دعوے دار کہتے ہیں تو میں بل امینڈمنٹ پہ پیش کروں گا اسمبلی میں کال فیئر میں پڑھ کے. اگر وہ امینڈمنٹ ہماری مانتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, ہم کہتے ہیں اچھی بات ہے, کوئی بھی کام کرے کمیونٹی کے لیے کرے, میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے کریڈٹ دیں.
سندھ اسمبلی میں پاس ہونے والے ہندو میرج بل کی قانونی حیثیت جاننے کے لیے ہم نے بات کی معروف قانونی ماہر لطیف آفریدی سے, تو انہوں نے اس پر بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل صرف اور صرف صوبہ سندھ کی ہندو برادری کے لیے ہے.
اسمبلی نے جو قانون پاس کیا ہے ہندو میرج ایکٹ کے نام پر, اس کا اطلاق صرف صوبہ سندھ کے حدود پر ہی ہوگا, کیونکہ کوئی بھی صوبائی قانون آئین کے تحت ملک پر تب تک لاگو نہیں ہو سکتا جب تک کہ پارلیمنٹ اس کو اڈاپٹ نہ کر کے ایکٹ کے طور پہ ایک آرڈیننس کے طور پہ نافذ نہ کرے, تب تک اس کا اطلاق صرف اس صوبے کے حدود پر ہوگا, اس کے اندر ہوگا, اس سے باہر اس پر اس کا اطلاق بالکل نہیں ہوگا. وہ کیونکہ آئین میں صوبائی حدود اور مرکزی حدود کا تعین کیا گیا ہے.
کیا کسی اور صوبے سے تعلق رکھنے والے ہندو برادری کے لوگ سندھ میں جا کر شادی کر سکتے ہیں اور کیا اس بل سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں لطیفہ آفریدی کہتے ہیں,
جب اگر وہ سندھ میں کوئی شادی کرے گا تو پھر اس پر ملک کا جو قانون ہے وہ لاگو ہوگا, اور ملک میں سکسیشن کا قانون جو ہے یہ ہے کہ آدمی جہاں شادی کرتا ہے کہ باہر کے ضلع سے یا صوبے سے, تو عورت کی عورت کا ڈومیسائل جو ہے وہ خاوند کا بن جاتا ہے آٹومیٹیکلی. اس لیے اگر کوئی سندھ سے شادی کرتا ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ کوئی ممانعت نہیں ہے, بس یہ ہے کہ بندہ اگر صوبہ پختونخوا کا ہے بلوچستان کا ہے تو بالکل کی شادی اگر کہیں ہو جاتی ہے یا کی جاتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے, لیکن پھر یہ ہے کہ اس عورت پر اس صوبے کا قانون جو ہے وہ نافذ ہوگا.
سندھ اسمبلی میں پاس ہونے والے ہندو میرج بل پر بات کرتے ہوئے انسانی حقوق پر کام کرنے والی معروف سماجی کارکن فرزانہ باری کہتی ہیں کہ تمام صوبوں کو اس بل پر کام کرنے کی ضرورت ہے.
باقی جو صوبے ہیں وہاں پہ ہندو جو ہماری اقلیتیں ہیں وہ زیادہ اکثریت میں نہیں ہیں, لہٰذا ان کی بات کرنے والا کوئی بھی ایسی سیاسی جماعت باقی صوبوں کی جو ہے وہ ان کے مسئلے کو لے کر اس کے اوپر انہوں نے کوئی اسٹیپ نہیں اٹھایا ہے, جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. چاہے لوگ اقتدار میں زیادہ ہیں یا کم ہیں, جو غیر مسلم پاکستانی ہیں ان کا جو رائٹ ہے ان سے متعلقہ جو قوانین ہیں وہ موجود ہونے چاہیے. لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ تمام صوبوں کو سندھ اسمبلی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے اپنے صوبوں سے بھی سیملر بل جو ہے وہ پاس کرنا چاہیے.
فرزانہ باری کہتی ہیں کہ ملک میں موجود تمام مذاہب کے لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا بہت ضروری اور حکومت وقت کا فرض ہوتا ہے. وہ مزید کہتی ہیں,
جو پاکستان میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے جو مذہبی جو وہ ہیں حقوق ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو پرسنل جو ان کا لا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ان کی جو ضرورتیں ہیں اس کا خیال رکھنا یہ ایک سیکولر جمہوری ذہن کے لوگ ہی کر سکتے ہیں. تو مینورٹیز کے حقوق کے حوالے سے سب سے پہلے وہ ان کے تحفظ کے لیے کام کریں.
حکومت کو فی الفور ملک میں موجود اقلیتوں خصوصاً ہندو برادری کے حقوق کو محفوظ بنانے کے لیے کس طرح کے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے, اس پر تجاویز دیتے ہوئے فرزانہ باری کہتی ہیں,
جو کہ ہندو میرج بل جو آلریڈی پارلیمنٹ کے اندر بھی موو ہوا ہے اس کو فوری طور پہ پاس کرنے کی ضرورت ہے, اور وہی بل میں سمجھتی ہوں کہ تمام جو کہ ظاہر ہے کہ ان کنسلٹیشن جو اس کا ڈرافٹ ہے وہ ان کنسلٹیشن جو ہندو برادری کے جو ریپرزینٹیو ہیں ان کے ساتھ مل کے اس کو بنایا گیا ہے, تو اس کو فوری طور پہ پارلیمنٹ کو بھی پاس کرنا چاہیے اور تمام صوبوں کے اندر, سندھ نے آلریڈی کر لیا تو باقی صوبوں کے اندر بھی اس کی فوری طور پہ اس کی منظوری ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ ایک صوبے میں تو ہندو کمیونٹی میں میرج کا رائٹس ایک طرح کے ہوں گے اور دوسری جگہوں پہ مختلف طریقے سے طے ہوں گے, تو یہ بہت میں سمجھتی ہوں کہ غلط اور کنفیوژن پھیلانے والی بات.
عبید ملک, ریڈیو نیوز نیٹ ورک, اسلام آباد.
جی, ہندو میرج بل کے حوالے سے آپ نے رپورٹ سنی جو سندھ اسمبلی نے منظور کی ہے, تو یہ ایک بہت ہی تاریخی موقع ہے پاکستان کی ہسٹری میں, کیونکہ اس سے پہلے کسی بھی اسمبلی نے ابھی تک یہ بل منظور نہیں کیا. اور یہاں پر اپنے سامعین کو یہ بھی بتاتے چلیں, جس طرح فرزانہ باری صاحبہ بھی کہہ رہی تھی کہ ابھی یہ بل قومی اسمبلی میں پینڈنگ پڑا ہوا ہے اور اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے, اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس بل کو جلد از جلد منظور کیا جائے تاکہ جو ہندو برادری پاکستان میں رہ رہی ہے, اگر وہ اسلام آباد ہے, وفاق ہے یا اس کے علاوہ دیگر صوبے ہیں سندھ کے علاوہ, تو ان کو بھی اس کا فائدہ پہنچے. پروگرام میں یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد واپس آ کر دیگر رپورٹس کی جانب بڑھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں کے بارے میں معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس www.rnn.fm اور www.urduvoa.com.
ویلکم بیک, آپ سن رہے ہیں پروگرام صدائے جہاں, جو وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے پاکستان اور امریکہ کے حوالے سے کچھ بات کی تھی, اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں نائجیریا. آپ کو یاد ہوگا جب افریقی ملک نائجیریا میں سرگرم شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے چبوک کے علاقے میں اسکول کی تقریباً 275 طالبات کو اغوا کر لیا تھا. اس واقعے کے خلاف مشیل اوباما سمیت دنیا بھر میں لوگوں نے آواز اٹھائی تھی اور سوشل میڈیا پر برنگ بیک آر گرلز کے نام سے, یعنی ہماری لڑکیوں کو واپس لاؤ کے نام سے ایک مہم بھی چلائی گئی تھی. اس واقعے کو اپریل میں 2 ہو جائیں گے. ان بچیوں میں سے کچھ تو بھاگ کر اپنے گھروں کو لوٹ آئیں, لیکن بیشتر لڑکیاں کہاں ہیں, کس حال میں ہیں, یہ کوئی نہیں جانتا. ایک اندازہ کے مطابق سن 2009 سے اب تک بوکو حرام نے 2000 سے زیادہ عورتوں اور بچوں کو اغوا کیا ہے. ان میں سے کتنی خواتین کو رہا کرایا جا چکا ہے یا کتنی اس شدت پسند تنظیم کے چنگل سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو چکی ہیں, اس بارے میں کوئی مصدقہ اعداد و شمار موجود نہیں. تاہم جو خواتین اپنے گھروں کو لوٹنے میں کامیاب ہوتی ہیں, معاشرہ ان کی جانب کیسا رویہ رکھتا ہے, اور جو خواتین بوکو حرام کے ہاتھوں جنسی زیادتی کے نتیجے میں ماں بن جاتی ہیں, انہیں اور ان کے بچوں کو کن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس بارے میں امن کے لیے کام کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم انٹرنیشنل الرٹ نے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی مدد سے ایک رپورٹ مرتب کی ہے. رپورٹ کا نام ہے بیڈ بلڈ, اور اس کی تفصیلات آپ کے لیے پیش کر رہی ہیں وائس آف امریکہ کی سادیہ اسد.
یہ ریسرچ قیام امن سے متعلق ایک گروپ انٹرنیشنل الرٹ نے اقوام متحدہ کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف کی مدد سے کی تھی, اور اس کے لیے فنڈز جاپان نے فراہم کیے تھے. کم ٹو گڈ انٹرنیشنل الرٹ کی ایک مشیر ہیں, وہ کہتی ہیں
Many family members, husbands, in some cases polygamous co-wives and families.
خاندان کے بہت سے افراد, کچھ واقعات میں شوہر کی دوسری بیویاں اور خاندان, کمیونٹی لیڈرز, روایتی حکمران سمیت بیشتر لوگ ان خواتین اور لڑکیوں سے بہت زیادہ شکوک و شبہات کے ساتھ ملتے ہیں. انہیں یقین ہے کہ بوکو حرام کی قید میں ان کے ساتھ وابستہ رہنے والی ان خواتین اور لڑکیوں پر بوکو حرام نے اپنا جادو اور سحر چھوڑا ہوگا. یہ الفاظ تھے ٹو گڈ کے, جو کہتی ہیں کہ سوچ کا یہ انداز ان خواتین اور لڑکیوں کے لیے کھلے دل سے خیر مقدم کو مشکل بنا رہا ہے. ایک بار پھر ٹو گڈ کے الفاظ.
While the woman or girl returns to their community, they are ostracized at the very beginning.
جب یہ عورتیں اور لڑکیاں اپنی برادریوں میں واپس آتی ہیں تو انہیں بالکل شروع ہی میں برادری سے الگ کر دیا جاتا ہے, جس دوران وہ یہ پتہ چلانے کی کوشش کرتی ہیں کہ آیا بوکو حرام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اگر اس عورت نے بوکو حرام کے نظریے کی تائید کی تھی تو کہیں کسی انداز میں وہ ان کے سحر میں تو گرفتار نہیں ہو گئی تھی. لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہ بوکو حرام کے ارکان کے ساتھ ایک مخصوص عرصہ گزار چکی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انہیں ان ارکان کے ساتھ کچھ ہمدردی پیدا ہو گئی ہو. یہ ریسرچ شمال مشرقی نائجیریا کی ریاست بورنو میں کی گئی تھی. اس رپورٹ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ اگرچہ بوکو حرام کی قید سے زندہ بچ جانے والوں اور واپس آنے والوں تک انسانی ہمدردی کی امداد پہنچ رہی ہے, تاہم وہ ان کی تمام ضروریات پوری کرنے کے لیے ابھی بھی ناکافی ہے. ٹو گڈ کا کہنا ہے کہ رپورٹ کا عنوان گندا خون ایک اصطلاح ہے جسے کمیونٹی کے ارکان جنسی زیادتی کے نتیجے میں جنم لینے والے بچوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایک بار پھر came too good کے الفاظ.
They literally mean that because these children conceived of rape are now half blood of Boko Haram and half blood of their
وہ فی الواقع یہ مطلب لیتے ہیں, کیونکہ ان کے خیال میں جنسی زیادتی کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ان بچوں میں آدھا خون بوکو حرام کا اور آدھا ان کی ماں کا ہے, اس لیے وہ بچہ معاشرے کے لیے کبھی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھے گا. ان کا کہنا ہے کہ سانپ کا بچہ سانپ ہوتا ہے, یا ایک ایسا بچہ جو کتوں میں ایک لگڑ بگڑ یا گوشت خور چرخ کی طرح ہوگا, وہ ہمیشہ سب سے الگ اور نمایاں ہوگا. وہ ہمیشہ بدصورت اور خطرناک ہوگا اور کبھی حقیقی معنوں میں آپ کا نہیں ہوگا. اور پھر آخر کار وہ وہی کچھ کرے گا جو لگڑ بگڑ یا چرخ کرتے ہیں اور دوسرے کتوں کو کھا جائے گا. یہ الفاظ تھے کم ٹو گڈ کے، جو کہتی ہیں کہ نائجیریا کی جن عورتوں اور لڑکیوں کے انٹرویو کیے گئے، ان میں سے بیشتر نے کہا کہ انہوں نے بدنامی کے باوجود اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا ہے. انہوں نے یہ زیادہ تر اس لیے کہا کہ جب وہ آئی ڈی پی کیمپ میں پہنچی تو وہ ان بچوں کو جنم دے چکی تھیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں بچے کا کوئی قصور نہیں ہے. اس بچے نے نہیں کہا تھا کہ اسے اس دنیا میں پیدا کیا جائے، اور وہ اس بچے سے محبت کریں گی. ہماری ریسرچ میں شامل بہت سی خواتین جو اپنی گواہیاں پیش کر رہی تھیں مسلمان تھیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ نہیں سمجھتی کہ خدا ان پر اس سے زیادہ بوجھ ڈالے گا جتنا وہ برداشت نہ کر سکیں. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ اس بچے کو بھی اسی طرح پیار کی ضرورت ہے جتنی ان کے کسی بھی دوسرے بچے کو، قطع نظر اس کے کہ وہ کوئی لڑکا ہے یا لڑکی، یا وہ کسی زیادتی کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے یا پیار کے نتیجے میں. لیکن ٹو گڈ کہتی ہیں کہ بہت سی عورتوں کو اپنی قید کے بارے میں باہر طور احساس گناہ لاحق تھا. مجموعی طور پر زندہ بچ جانے والی خواتین بہت زیادہ ذہنی صدمے کا شکار تھیں. انہیں بہت زیادہ احساس گناہ تھا، مثلا یہ کہ میں زیادہ تیزی سے کیوں نہیں دوڑ سکی، میں قید ہونے سے بچ کیوں نہیں سکی. اگر قید ہونے سے پہلے ان کے بچے تھے تو بہت سا احساس گناہ اپنے ان بچوں سے الگ ہونے سے منسلک تھا. مقامی مذہبی رہنماؤں نے اغوا کی متاثرہ خواتین اور لڑکیوں کی مدد کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا. ایک بار پھر ٹو گڈ کے الفاظ.
فار ایگزامپل ریلیجیس لیڈرز اکراس دی بورڈ ان دی آئی ڈی پی کیمپس ویئر وی امپلیمنٹڈ دس ریسرچ،
مثال کے طور پر جن آئی ڈی پی کیمپوں میں ہم نے یہ ریسرچ کی، ان تمام میں موجود مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ قرآن کے مطابق شوہروں کی جانب سے اپنی بیویوں کے لیے قبولیت اور ان کا اثر نو انضمام اسلامی اصولوں کے مطابق ہے. اس لیے اس موجودہ پروجیکٹ میں ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بہت سے مذہبی رہنماؤں کو ریڈیو پر گفتگو کے لیے لانے کی کوشش کرنا، اور ہم چاہتے ہیں کہ مذہبی رہنما ایک طرح سے اس موقف کی وضاحت کریں. دوسری سفارشات میں خواتین اور لڑکیوں کے لیے نفسیاتی اور سماجی مدد میں اضافہ کیا جانا، نائجیریا کے عہدیداروں، پولیس اور فوج میں آگاہی بڑھانا شامل ہے تاکہ وہ اغوا کی متاثرہ خواتین کے ساتھ بہتر طور پر ابلاغ کر سکیں. اسکولوں اور کمیونٹیز میں امن کی تنظیموں کا قیام عمل میں لایا جائے گا، اور زندہ بچ جانے والی خواتین اور ان کے بچوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے امتیازی بدسلوکی کے خلاف قوانین کو مستحکم کیا جائے گا. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جی، وائس آف امریکہ کی جانب سے آپ نے رپورٹ سنی جس میں ذکر کیا گیا ہے بیڈ بلڈ کے نام سے جاری ہونے والی ایک تحقیقی رپورٹ کا، اور اس میں ذکر کیا گیا کہ نائجیریا میں بوکو حرام سے جو متاثرہ خواتین ہیں ان کو کس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ سبھی جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں جہاں شدت پسند تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور جہاں دنیا میں جنگ یا تنازعات بھی جاری ہیں، وہاں پہ خواتین اور بچے سب سے زیادہ اور سب سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں. ابھی حال ہی میں یہ رپورٹ بھی سامنے آئی ہے ہیومن رائٹس واچ، جو ایک بین الاقوامی تنظیم ہے انسانی حقوق کی، اس کی جانب سے کہ افغانستان میں طالبان بچوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں لڑنے کے لیے، اور ان بچوں کی عمر 12 سال سے کم ہے. انہیں دیسی ساخت کے بم بنانا سکھایا جا رہا ہے، انہیں دیگر ہتھیار استعمال کرنا، اسلحہ استعمال کرنا سکھایا جا رہا ہے. اور اگرچہ طالبان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایسے کسی شخص کو اپنے ساتھ نہیں ملاتا لڑنے کے لیے جس کی عمر اتنی نہیں کہ اس کی ابھی داڑھی آئی ہو، لیکن بہرحال رپورٹ میں جو انٹرویوز کیے گئے ہیں جن والدین کے اور جو شواہد پیش کیے گئے ہیں ان والدین کی جانب سے، اس سے یہی بات سامنے آئی ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ لڑنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تو جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ بچے اور خواتین جو ہیں وہ ایک آسان ٹارگٹ ہیں ان علاقوں میں جہاں شدت پسند تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور جہاں پہ لڑائی کسی قسم کی جاری ہے. تو جناب، یہ آپ نے سنی وائس آف امریکہ کی رپورٹ، اور اب ہم ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد اور سنتے ہیں کہ نگت اس وقت ہمارے لیے کیا پیش کرنے والی ہیں. جی نگت،
بہت شکریہ سارا. میں ابھی آپ اور ہمارے سامعین کو لے کر جانے والی ہوں اسلام آباد میں سجے ایک ادبی میلے میں. 21 فروری کو دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مادری زبانوں کا عالمی دن منایا گیا. اس موقع پر لوک ورثہ کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں 2 روزہ ادبی میلے کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کا عنوان ہماری زبان ہماری پہچان رکھا گیا. اس میلے میں پاکستان بھر سے نہ صرف ادبی شخصیات نے شرکت کی بلکہ لوگوں کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ میلے کا احوال سنا رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے نمائندے شمشاد آفریدی۔
موسیقی کی یہ آواز مادری زبانوں کے عالمی دن کی مناسبت سے سجائے جانے والے اس میلے کی ہے جہاں پاکستان سے تعلق رکھنے والے افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ لوک ورثہ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر فوزیہ سعید نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو میں مادری زبانوں کے میلے کو لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا ذریعہ قرار دیا۔
جب تک لوگوں کی ہم مادری زبان کو اس طرح عزت نہیں دیتے، بڑھاوا نہیں دیتے، ان کو یہ گنجائش نہیں دیتے کہ وہ اپنی کہانیاں، اپنے ہیروز جو ہیں ان کو اپنے نصاب میں شامل کریں، تو پھر یہ زبانیں آہستہ آہستہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کئی سینچریز کا ایک پروسیس ہے، تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات پہ توجہ دیں کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کی ثقافتوں کی عزت کریں، ایک دوسرے کی زبانوں کی عزت کریں۔
معروف مفکر و ادیب انعام الحق جاوید کے مطابق اس طرح کے میلے افراد اور معاشروں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مفید ہیں۔
جس طرح افراد کی بات ہے اسی طرح سے معاشروں کی بات ہے، اسی طرح سے ملکوں تک بات چلی جاتی ہے، اوپر تک گروہوں تک بات چلی جاتی ہے۔ وہی جب علماء کرام اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو کوئی حل نکل آتا ہے۔ میرا ایک شعر تھا کہ عداوتیں جو کسی کی حدود سے ختم ہوئیں، جہاں کہیں بھی ہوئیں گفتگو سے ختم۔ تو گفتگو بنیادی چیز ہے، تو یہ جو گفتگو ہے اس سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے اور اسی طرح کی محبت ایک دوسرے سے رکھتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے جڑنے کا بہترین طریقہ ہے بذریعہ ادب۔
اس میلے میں مختلف پاکستانی زبانوں کے حوالے سے مباحثوں اور مشاعروں کے علاوہ مختلف کتابوں کی تقریب رونمائی بھی ہوئی، جس میں وکالت کے شعبے سے منسلک ڈاکٹر سید محمد انور کی تخلیق کردہ کتاب سامروپ رچنا کی تقریب رونمائی بھی شامل تھی، جو ہندی دیوناگری اور اردو کے نستعلیق رسم الخط کا امتزاج ہے۔ انہوں نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے خصوصی گفتگو میں اپنی کتاب کے عنوان کے حوالے سے بتایا کہ سامروپ سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مطابقت، جبکہ ڈیزائن کو ہندی میں رچنا کہا جاتا ہے۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کتاب میں 60 سے زائد فن پاروں کے خطاطی نمونے شامل ہیں۔ وکالت سے فن مصوری کی طرف سفر کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سید انور نے کہا،
قانون دان تو میں ابھی بھی ہوں، اگر آپ دیکھ سکیں میں مادری وکالت کے یونیفارم میں ہوں، یہاں پہ شاپ بھی ہے۔ یہ اس میں کیلیگرافی تو میں کبھی کبھی کرتا رہتا، تو کیلیگرافی آرٹ سے کے تعلق ہے، ہندی اس دونوں کے دیوناگری رسم الخط میں نے اپنی والدہ سے، یہ شاید میں اس کو یوں کہوں تو یہ اس کی بنیاد ہی وہیں سے ڈلی۔ کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دونوں رسم الخط پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں دیوناگری رسم الخط پڑھنے والے بہت کم لوگ ہوں گے۔
اس میلے میں زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر فلم سازی کے شعبے سے وابستہ بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ایک طالبہ فرحین ظہیر کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں بولی جانے والی زبانوں پر کام نہ ہونے کی وجہ سے ان زبانوں کو خطرہ لاحق ہے۔ وہ اس کی وجہ بتاتے ہوئے کہتی ہیں،
لینگویجز مر رہی ہیں کیونکہ وہ لوگ بھی اب چاہتے ہیں، جو بڑی فیملیز ہیں بلوچیوں کی، وہاں پہ مری ہے، زہری ہیں، بکتی ہیں، ان کے جو بچے ہیں وہ بیرون ملک جا رہے ہیں ایجوکیشن کے لیے، اور وہ پھر نہیں رہنا چاہ رہے ہیں کوئٹہ کے اندر، تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہاں نہ رہیں، کراچی رہیں، اسلام آباد رہیں، جہاں پہ ان کی لائف بھی بنے اور سب کچھ۔ اس کے علاوہ جو ایک اور چیز جو بہت زیادہ وہاں پہ جو ختم ہو رہی ہے، وہ بلوچستان کے جو مین کلچر ہے، جیسے ہنٹنگ کا کلچر تھا، وہ ختم ہو رہا ہے، وہ ان کے بچے نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کے باپ دادا جو تھے وہ جاتے تھے شکار پہ، گنز خریدتے تھے، اب اس طرح کا کوئی کلچر ہے ہی نہیں پہلے جیسے ہوتا تھا۔
اس موقع پر سندھ سے تعلق رکھنے والے فنکار جونیئر الن فقیر نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو میں میلے کو سراہنے کے ساتھ مشہور سندھی نغمہ اتنے بڑے جیون بھی گنگنایا۔
اتنے بڑے جیون ساگر میں، اتنے بڑے جیون ساگر میں، تو نے پاکستان دیا،
تعلیم و ثقافت کے لیے اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ یونیسکو کے مطابق پاکستان میں بولی جانے والی 28 زبانوں کو معدومیت کا خطرہ لاحق ہے۔ شینا ان زبانوں میں سے ایک ہے جو گلگت کے مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہے، جسے بچانے کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات تو خال خال ہی نظر آتے ہیں، تاہم انفرادی سطح پر کوششیں تو جاری ہیں۔ اس کی ایک مثال گلگت کے معروف ادبی شخصیت اور سابق صوبائی وزیر عنایت اللہ شمالی کا قرآن مجید کا شینا میں ترجمہ ہے۔ ان کے مطابق اس کا مقصد علاقے میں ہم آہنگی پیدا کرنا ہے۔
بلتی، بروشسکی اور شینا جو اس ریجن میں بڑی زبانیں ہیں، قرآن مجید کا بھی ترجمہ ہو جائے اور ہم آپس میں انٹر لنک کر کے ایک دوسرے سے استفادہ کر کے اپنے اس ریجن کے اندر بڑی بولنے والی زبانوں کو نہ صرف ضبط تحریر میں لانے کی کوشش کریں گے بلکہ اس کے حوالے سے برادرہڈ، انٹر فیتھ ہارمنی اور سسٹینیبل پیس کے لیے بھی ایک کردار لکھاری ادا کیا ہے اور کرتے رہے۔
شمشاد آفریدی، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
یہاں پہ اب ہم لیں گے پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک۔ بریک کے بعد آ رہا ہے ہیلتھ سیگمنٹ، جس میں ہم ہمیشہ کی طرح لے کر آئیں گے آپ کی صحت سے متعلق نئی، اہم اور دلچسپ معلومات۔ تو ہمارے ساتھ ہی رہیے، صدائے جہاں کچھ ہی لمحوں میں پھر سے حاضر ہوگا۔
وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں۔ اس پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com۔ خط لکھنے کے لیے پتا ہے پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399، اسلام آباد۔
جی، پروگرام صدائے جہاں میں وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان، اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں میرا ساتھ دے رہی ہیں سارا زمان۔ جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے سارا نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی ہم ہیلتھ سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے، تو جناب ہم ہیلتھ سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب میں چلوں گی دوبارہ سے سارا زمان کے پاس، کیونکہ آج ہیلتھ سیگمنٹ کی پہلی رپورٹ ان کی طرف سے ہے۔ جی سارا، بتائیے۔
بہت شکریہ نگت۔ عام طور پر جب ہم چلنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں یا گلاس پکڑ کر پانی پیتے ہیں تو اسے کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارا اعصابی نظام درست طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے باعث ہمارا جسم بآسانی حرکت کرتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مرض کی جو اعصابی نظام کو متاثر کرتا ہے اور جس کے نتیجے میں روز مرہ کے یہ چھوٹے بڑے کام کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس مرض کا نام ہے ملٹیپل سکلیروسس یا ایم ایس۔ یہ عموماً سرد ممالک میں پایا جاتا ہے، تاہم پاکستان میں بھی اب اس کے مریضوں کی تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں ایک ایسی پاکستانی خاتون سے جو اس مرض میں مبتلا ہونے کے باوجود نہ صرف فعال یعنی ایکٹیو زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہیں بلکہ پاکستان میں اس کے دیگر مریضوں کی مدد بھی کر رہی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ملٹیپل سکلیروسس کے مرض کے بارے میں یہ رپورٹ، اور جانتے ہیں کہ اس کے مریضوں کے لیے پاکستان میں کیا وسائل موجود ہیں۔
ملٹیپل سکلیروسس یا ایم ایس دراصل ہے کیا، یہ جاننے کے لیے ہم نے بات کی لاہور میں دماغی امراض کے ماہر نیورولوجسٹ ڈاکٹر عامر اکرام سے۔
ملٹیپل سکلیروسس ایک سینٹرل نروس سسٹم، جس سے مراد ہے دماغ، رام مغز اور آنکھوں کی پچھلی پتلیاں جو دماغ سے جڑی ہوئی ہیں ان میں سوزش ہو جاتی ہے، نشان بن جاتے ہیں۔ ویسے تو زیادہ تر یہ بیماری ٹھنڈے ممالک میں ہوتی، سمجھا یہ جاتا ہے کہ انوائرمنٹ کے علاوہ ہو سکتا ہے جینز کا بھی تعلق ہو، پر دونوں چیزیں مل کے ہی یہ بیماری کچھ لوگوں کو زیادہ ہو جاتی ہے۔
اس مرض پر سال ہر سال سے تحقیق جاری ہے، تاہم اب تک اس کی وجوہات مکمل طور پر واضح نہیں ہیں۔ یہ مرض اکثر جوان افراد کو لاحق ہوتا ہے اور اس کے مریضوں میں بڑی تعداد خواتین کی ہے۔ افروز سید صرف 26 برس کی تھیں جب ان میں ملٹیپل سکلیروسس کی علامات ظاہر ہونے لگیں۔
سب سے پہلے تو میری ویژن لاس ہونا شروع ہو گئی تھی، دھندلا نظر آنا شروع ہو گیا تھا، اور پھر مجھے نا ہاتھوں اور پیروں میں ہر وقت سوئیاں چپتی رہتی تھی، اور میری باڈی بھی جو ہے نا نم ہونا شروع ہو گئی تھی۔
چونکہ اس مرض کی علامات کی نوعیت شدید نہیں ہے، اس لیے اکثر اوقات مریض ہاتھ یا پاؤں سن ہونے یا بینائی کمزور ہونے کو کسی بڑی بیماری کی ابتدا نہیں سمجھتے۔ تاہم ڈاکٹر اکرام کا کہنا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ایسی علامات وقتاً فوقتاً محسوس کرنے والے افراد دماغی امراض کے ماہر سے رجوع کریں۔
ڈاکٹر ان سے مکمل ہسٹری لیتے ہیں، جو کہ بڑی ضروری ہے۔ اگر تو مل جائیں کہ پہلے بھی اٹیک ہوا ہے، ابھی بھی ہو رہے ہیں، تو تشخیص کرنا ذرا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اہم ٹیسٹ ہے، وہ ہے ایم آر آئی، دماغ کا بھی اور حرام مغز کا بھی۔ تو اس میں کبھی نشانات نظر آ جاتے ہیں جو کہ مدد کرتے ہیں تشخیص میں۔
ملٹیپل سکلیروسس جان لیوا نہیں ہے، لیکن مریضوں کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ چلنا پھرنا اور روزمرہ کے کام جیسے چیزوں کو پکڑنا یا کمپیوٹر پر ٹائپنگ کرنا انتہائی مشکل ہوتے جاتے ہیں، اور پٹھوں میں کھچاؤ کے سبب مریض مسلسل درد بھی محسوس کرتا ہے۔ افروز کہتی ہیں کہ ادویات اور احتیاط کے سہارے وہ اپنی تکلیف کی شدت میں کسی حد تک کمی لانے میں کامیاب ہوئی ہیں۔
پہلے آپ نے اپنے وائٹمن ڈی لیولز کو مینٹین کرنا ہوتا ہے، آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کو سردی سے مسئلہ ہے یا آپ کو گرمی سے مسئلہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے پھر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا آپ کوئی ایسی ڈائٹ فالو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی بیماری جو ہے وہ زیادہ ایگریویٹ ہو رہی ہے یا آپ کے سمپٹمس بڑھ رہے ہیں. جو دوائیاں ہیں کیونکہ وہ کیور تو نہیں ہے لیکن وہ مینج کرنے میں اس ڈیزیز کو ہیلپ کرتی ہیں. ڈائٹ بھی میں کافی اسٹرکٹ استعمال کرتی ہوں.
آج افروز صرف اپنی نہیں پاکستان میں موجود ایم ایس کے دیگر مریضوں کی مدد بھی کر رہی ہیں. اس کے لیے انہوں نے کچھ سال قبل سوسائٹی فار ملٹیپل سکلیروسس پیشنٹس ان پاکستان کی بنیاد رکھی. یہ تنظیم نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں میں ملٹیپل سکلیروسس کے ماہر ڈاکٹرز تلاش کرنے میں مریضوں کی مدد کرتی ہے بلکہ اس کے شکار نادار افراد کو مفت ادویات بھی مہیا کرتی ہے.
ہمارے پاس ڈاکٹرز بھی ہیں اور ہم اب لاہور، کراچی اور اسلام آباد میں ہمارے فزیو تھراپسٹ بھی ہیں جو پیشنٹس کو گھر جا کے فزیو تھراپی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں. جب کوئی پیشنٹ ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے لیے دوائی خرید سکے تو ہم پھر وہ اپنا ہمیں ڈاکٹر کا نسخہ ہمیں بھیجتے ہیں اور ہم وہ دوائیاں ان کے لیے خرید کے ہم وہ دوائیاں ان کو بھیجوا دیتے ہیں.
ایم ایس اگر بہت زیادہ بگڑ جائے تو انسان کے اعضاء کام کرنے کے قابل نہیں رہتے اور مریض ہمیشہ کے لیے بستر پر بھی پڑ سکتا ہے. تاہم بر وقت تشخیص اور مسلسل احتیاط کے ذریعے فعال زندگی جینا یقیناً ممکن ہے. سارا زمان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. جی آپ نے رپورٹ سنی ملٹیپل سکلیروسس یا ایم ایس کے مرض کے بارے میں. اگر آپ یا آپ کا کوئی عزیز اس مرض کی علامات محسوس کر رہا ہے تو دماغی امراض کے ماہر سے ضرور رجوع کیجیے. اس کے علاوہ آپ سوسائٹی فار ملٹیپل سکلیروسس پیشنٹس ان پاکستان جو کہ افروز سید کی تنظیم ہے ان سے اگر رابطہ کرنا چاہیں تو لاگ آن کیجیے www.smspp.org.pk پر. تو یہ تو تھی جناب وائس آف امریکہ کی جانب سے ہیلتھ سیگمنٹ کی آج کی رپورٹ. اب چلتے ہیں نگہت امان کے پاس ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور سنتے ہیں آدھے سر کے درد کے بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ. جی نگہت.
جی بالکل سارا، آدھے سر کے درد کی ہم بات کریں گے اور اکثر لوگوں کو یہ شکایت بھی رہتی ہے آدھے سر کے درد کی، اور کبھی کبھی تو یہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ لوگ کام کاج کر بھی نہیں سکتے. تو ہماری کوشش ہے کہ اس حوالے سے چند معلومات ضرور اپنے سامعین کو دیں کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے. اس بارے میں رابعہ گلفام ایک معلوماتی رپورٹ لے کر آئی ہیں، آئیے سنتے ہیں.
مائیگرین جسے عام الفاظ میں درد شقیقہ اور آدھے سر کا درد بھی کہتے ہیں، اس درد میں مبتلا افراد اضطراب اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں جس کے باعث روزمرہ کے معاملات متاثر ہوتے ہیں. مائیگرین کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے المعروف انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد میں ماہر امراض دماغ ڈاکٹر منصور اقبال بتاتے ہیں.
مائیگرین دماغ کی ایک بیماری ہے جس میں مریض کو سر درد ہوتا ہے. یہ سر درد کی ایک قسم ہے، نارمل سر درد سب کو ہوتا ہے لیکن مائیگرین ایک خاص قسم کا درد ہوتا ہے جو عام طور پر آدھے سر میں ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ مریض کو لائٹ بھی بری لگتی ہے، شور برا لگتا ہے اور بعض صورتوں میں وامٹ بھی آ جاتی ہے. یہ درد مسلسل نہیں رہتا، کچھ دن ہوتا ہے، پھر ہو سکتا ہے مریض ہفتہ دس دن ٹھیک رہے پھر دوبارہ اس کا اٹیک ہو جائے. یہ اٹیکس کی صورت میں آتا رہتا ہے اور جو مریض اس کا شکار ہوتا ہے وہ کافی اس سے متاثر ہوتا ہے.
مائیگرین کی کیا علامات ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر منصور نے بتایا،
مریض کو درد ہونے سے پہلے عمومی طور پر کچھ لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ مجھے درد شروع ہونے والا ہے، تو ان کو ہو سکتا ہے کہ نظر میں کچھ فرق محسوس ہو، کو آنکھوں کے آگے ستارے نظر آئیں. بعض لوگوں کو آدھے سر میں یہ شروع ہوتا ہے اور اس کے ساتھ شور اور لائٹ برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کا دل ہوتا ہے کہ وہ ایک کمرے میں اکیلے لیٹے رہیں، کوئی آواز بھی نہ ہو اور کوئی بات بھی ان سے نہ کرے.
ڈاکٹر منصور کا کہنا ہے کہ مائیگرین کا درد عموماً نوجوانوں میں زیادہ ہوتا ہے.
زیادہ تر یہ نوجوانوں میں ہوتا ہے اور ان میں بھی مردوں کی نسبت عورتوں میں زیادہ ہو، ینگ ٹین ایج سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ عموماً 30s یا 40s تک چلتا ہے. کچھ لوگوں میں زیادہ لیٹ بھی جا سکتا ہے لیکن یوزلی یہ ینگ ایج میں زیادہ ہوتا ہے.
مائیگرین سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر منصور کا کہنا ہے،
مائیگرین جن کو ہوتا ہے انہیں آہستہ آہستہ خود پتہ چل جاتا ہے کہ کس چیز سے یہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ ایکسٹرا زیادہ کام کرنے سے، سٹریس لینے سے ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں میں یہ دھوپ سے پریسٹیٹ ہو جاتا ہے کہ وہ دھوپ میں جاتے ہیں یا کام کرتے ہیں تو انہیں ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کو زیادہ دیر کمپیوٹر کے سامنے یا ٹی وی کے سامنے بیٹھنے سے ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ جس چیز سے آپ کو ہو رہا ہے وہ چیز آپ اوائڈ کریں. مثال اگر آپ نے زیادہ دیر ٹی وی پہ بیٹھنا ہے، کمپیوٹر پہ، آج کل لیپ ٹاپ اور ان چیزوں پہ بڑھ گیا ہے، تو اس کو کم سے کم کر کیا جائے. اگر نیند ہے آپ کی وہ پوری کی جائے، نیند اگر آپ کی پوری نہیں ہوگی تو مائیگرین ہونے کا چانس بڑھ جائے گا.
ڈاکٹر منصور کا کہنا ہے کہ مائیگرین سے بچنے کے لیے اپنی خوراک اور روزمرہ زندگی پر خصوصی توجہ دینی چاہیے.
کچھ کھانے ہیں جن کو پنیر ہے، کچھ اور باقی چیزیں ہیں جن سے کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو ان چیزوں سے آپ بچیں. باقی نارمل غذا استعمال کریں، سبزیاں اور پھل کا استعمال زیادہ کریں، ایکسرسائز روزانہ کریں تو خوش رہنے کی کوشش کریں تو یہ مائیگرین سے بچا جا سکتا ہے.
डॉक्टर मंसूर का कहना है कि अगर किसी के सर में मुसलसल दर्द रहे तो उसे अपने डॉक्टर से फौरी रुजू करना चाहिए।
दो किस्म के माइग्रेन होते हैं, एक टाइप में कभी कभार होता है, लेकिन अगर मुसलसल हो तो फिर जरूर चेक करा लेना चाहिए डॉक्टर को। वैसे तो नॉर्मली माइग्रेन भी आपको चेक कराना चाहिए, लेकिन अगर मुसलसल है तो फिर जरूर चेक कराएंगे, हो सकता है कुछ और ना हो और उसे हम माइग्रेन समझते रहे।
रेडियो न्यूज नेटवर्क के लिए राबिया गुलफाम।
जी जनाब, आधे सर के दर्द के हवाले से आपने रिपोर्ट सुनी। प्रोग्राम में यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो आपको मालूमात देंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया से, और आपको लिए चलेंगे एक मौसीकी के प्रोग्राम में, तो हमारे साथ रहिए।
रेडियो प्रोग्राम सदाए जहां के हवाले से कोई भी आरा, सवाल या तजावीज हो तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं इन एड्रेसेस पर: facebook.com/sejradio और facebook.com/radionewsnetwork पर।
वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाए जहां, और अब हम दाखिल हो चुके हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से रिपोर्ट, और उसके अलावा कुछ बात होती है सैर व तफरीह की। तो आज भी जनाब हमेशा की तरह इन दोनों ही मौजूदात पर हम आपके लिए बहुत दिलचस्प रिपोर्ट्स लेकर आए हैं। पहले चलेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में, और एक ऐसा सवाल मैं आप सबसे ही पूछना चाहूँगी जिसका मुझे पता है कि आप सभी जवाब जानते भी हैं और सभी उसका सामना भी करते हैं, और वो है जनाब ट्रैफिक में जब फंस जाते हैं तो क्या दिल करता है कि इंसान क्या करे। अक्सर दिल यही करता है कि इंसान पर लगा कर उड़ जाए। क्या कहती हैं आप निगत, ऐसा ही दिल करता है ना? बिल्कुल
बिल्कुल, मेरे बल्कि मुंह के अल्फाज आपने छीन लिए। मैं यही कहने वाली थी कि जब भी मेरे साथ ये सिचुएशन होती है तो यकीन करें मेरा दिल यही करता है कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें मैं बैठूं और उड़ के मैं उस ट्रैफिक से निकल जाऊं। तो वाकई में यही दिल करता है।
बिल्कुल दिल करता है कोई हेलीकॉप्टर हो, कोई ऐसा बैटरी पैक हो जिसको आप पहन लें और आप उसका बटन दबाएं और आप गाड़ी से बस निकल के हवा में उड़ के जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। और मज़े की बात यह है कि ये ख्वाब हो सकता है जल्द हकीकत बन भी जाए, क्योंकि आज आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मोटरसाइकिल जो वाकई हवा में उड़ सकती है। इसका नाम है हवर बाइक। आमतौर पर आपने देखा ही होगा, सभी जानते हैं कि मोटरसाइकिल जो है वो खड़ी होकर चलती है। अब आप एक ऐसी मोटरसाइकिल के बारे में सोचें जो लेट कर हवा में उड़ती है, और ये उड़ती है जनाब बैटरी और ऐसे परों के सहारे जो हेलीकॉप्टर्स पर लगे होते हैं। तो इस तरह की बाइक कौन बना रहा है और ये किस स्टेज तक पहुंची है, ये आपको बताएंगी वॉइस ऑफ अमेरिका की बहजत जलानी।
ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई साइंसी फिक्शन है, साइंस की दुनिया में दास्तान गोई है। ये चार परों वाला कॉप्टर है जो अभी इब्तदाई मराहल में है, और अभी कुछ वक्त लगेगा कि कोई पायलट इसकी आजमाइश के लिए इसमें सवार भी हो। इस नजरिए को न्यूजीलैंड के एक मुजद क्रिस मेलॉय ने तश्कील किया है, जो एक छोटा और सस्ता जहाज बनाना चाहते थे जिसमें मवेशियों को लाया ले जाया जा सके और फिर जमीन का सर्वे या जायजा लेना भी मुमकिन हो सके। बरतानिया में कायम उनकी कंपनी मेलॉय एरोनॉटिक्स ने एक प्रोटोटाइप बनाया जिसे अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल कंपनी सर्विस इंजीनियरिंग मुमकिन तौर पर फौजी इस्तेमाल के लिए भी जांच पर रख रही है।
This craft was designed from the ground up for someone to get on and off. This one provides the
सर्विस इंजीनियरिंग के मार्क बटकविक्स कहते हैं कि इस जहाज को इस तरह से तैयार किया गया है जो जमीन से ऊपर तो उड़ता है लेकिन इतना ज्यादा ऊंचा नहीं, ये सिर्फ उतना ही ऊंचा उड़ता है जिस पर चढ़ा और फिर उतरा जा सकता है। इसके चार रोटर्स हैं जो इस्तेहकाम फ्राहम करते हैं, और फिर इस तरह अलग अलग भी नहीं कि आपको जहाज पर चढ़ने या उतरने में किसी नौयत के मसाइल का सामना हो। मुजाहरे के दौरान रिमोट कंट्रोल से चलाया जाने वाला ये मॉडल इंतहाई खूबसूरती से अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करता रहा। इसमें एक डमी पायलट भी मौजूद था जिसे बस्टर का नाम दिया गया। अमरीकी फौज का ख्याल है कि एक वक्त आएगा जब इसमें फौजियों को लाया और ले जाया जा सकेगा और ये नाहमवार और खतरनाक सतह के ऊपर निचली सतह पर परवाज कर सकेगा। मेलॉय एरोनॉटिक्स के मुताबिक इसका एक पूरे साइज का भी मॉडल बरतानिया में तैयार किया जा रहा है ताकि इसकी जांच पड़ताल इंसानी पायलट कर सकें और जहाज को महफूज और काबिल एतमाद होने के हवाले से परखा जा सके। सर्विस इंजीनियरिंग के मार्क बटकविक्स कहते हैं कि हम इसे बेहतर बनाने के लिए कई तरीकों का जायजा ले रहे हैं जिसमें एक रोटर को कम करके इसकी सलाहियत और कारकर्दगी का जायजा लेना भी शामिल है। میرے خیال میں یہ صلاحیت اس بات کو یقینی بنا دے گی کہ یہ ایک قابل بھروسہ چیز ہے اور فوجی اور شہری استعمال کے لیے محفوظ بھی ہے۔ پورے سائز کی ہوور بائک کو گیس سے چلنے والے انجن سے چلایا جائے گا، جس کے ذریعے اس کے چار روڈرز کو طاقت فراہم کی جائے گی۔ اس کی دو قسمیں ہوں گی، ایک میں تو ایک ہی سیٹ ہوگی اور ایک میں دو سیٹیں ہوں گی۔ اس کی رفتار 96 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی اور یہ 240 کلومیٹر تک کی مسافت طے کر سکے گا۔ بٹویک کہتے ہیں کہ پورے سائز کے ماڈل کو جانچ کرنے کے لیے ابھی کوئی حتمی تاریخ مقرر نہیں کی گئی۔ سروس انجینئرنگ کے مارک بٹکیوکس کہتے ہیں کہ امریکی فوجی حلیفوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہم اس کو ترقی دینے کے لیے 3 سے 5 سال پر محیط کوشش کو سامنے رکھتے ہیں، اور جوں ہوور بائک پر مزید کام کرنے اور اسے ترقی دینے کے لیے یہ کافی مناسب وقت ہے۔ میں لوئے ایرونوٹکس اس وقت اپنے ہوور بائک کے بیٹری سے چلنے والے ماڈل کو فروخت بھی کر رہی ہے، جن کی قیمت $1,000 سے $1,600 تک ہے، اور انہیں فضائی فوٹوگرافی یا پھر ہلکے پھلکے سامان کی تقسیم کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جی جناب، آپ نے سنا ہور بائک کے بارے میں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ کچھ کاموں کے لیے اویلیبل بھی ہے۔ تو جیسے آپ نے سنا کہ 1,000 سے تقریباً $1,600 کی آتی ہے، تو 1 سے 1.5 لاکھ روپے آپ سمجھ لیں۔ ابھی اس میں انسان کے بیٹھنے کی جگہ تو نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ جو پروٹوٹائپس یعنی جو ماڈلز اس کے بھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، ان میں یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے دیکھنے کی کہ کس طرح یہ انسانوں کے کام آ سکے۔ تو نکہ یہ بتائیے، اگر ایسی ہور بائک حقیقت بن جاتی ہے انسانوں کے لیے بھی اور پاکستان بھی پہنچ جاتی ہے، تو آپ لینا چاہیں گی تاکہ آپ کو ٹریفک میں نہ پھنسنا پڑے؟
ویسے رسکی کام ہے، میں سوچ رہی تھی اگر بیچ میں بیٹری ختم ہو جائے اور بندہ گر جائے تو پھر کیا ہوگا، اس لیے میں تو شاید رسک نہ لوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے بائک سے۔
مزے کی بات ہے، مجھے بھی موٹر سائیکل پہ بیٹھنے سے تو بہت سخت ڈر لگتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جس طرح گاڑی کا فیول ٹینک ہوتا ہے یا موٹر بائک کا فیول ٹینک ہوتا ہے اور اس پہ نیڈل سے نظر آ جاتا ہے کہ کتنا پیٹرول رہ گیا ہے، تو مجھے امید ہے کہ اس میں بھی بیٹری کا انڈیکیٹر ہوگا جس سے پتا لگ جائے گا کہ اگر اتنی بیٹری رہ گئی ہے تو بس اب اس کو لینڈ کرا دیں اور اس کی بیٹری چارج کر لیں۔ لیکن کافی مزے کا یہ کانسیپٹ ہے یقیناً، اور وہی خواب جو ہم بہت سالوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میرے ابو ہمیں اسکول چھوڑنے جاتے تھے اور راستے میں ٹریفک پھنسی ہوتی تھی، تو میں واقعی کئی مرتبہ ابو سے کہتی تھی کہ کاش کوئی ہیلی کاپٹر ہوتا جس میں بیٹھ کے فوراً اسکول ٹائم سے پہنچ جاتی، کیونکہ مجھے اسکول دیر سے پہنچنے میں ٹینشن بہت ہوتی تھی، سزا ملتی تھی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ایسی اگر کوئی ڈیوائس ہوتی ہمارے پاس بھی تو بڑا فائدہ ہوتا۔ ہاں، وہ بچے جو اسکول سے چھٹی کرنا چاہتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ٹریفک میں پھنسے رہیں، ان کے گھروں میں اگر یہ آ گئی تو ان کو کافی مسئلہ ہوگا۔
بالکل صحیح کہا، مطلب شاید وہ یہ نہ چاہیں کہ اس طرح کی ڈیوائس ان کے گھر آ جائے اور وہ جلدی سے ہر جگہ پہنچ جائے۔ تو اچھی بات ہے اگر اس کے اوپر کام ہوتا ہے، اور اگر فیوچر میں ایسا کچھ آلہ بن جاتا ہے جس کے اوپر بیٹھ کے ہم اڑ سکیں تو اچھی بات ہوگی، ٹائم پہ لوگ پہنچیں گے اور ٹائم پہ کام ہوگا۔ تو یہاں پر ہمارا ٹائم ہوتا ہے آپ کو اگلی رپورٹ کی طرف لے جانے کا، کیونکہ ابھی ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں وادی سوات میں، جہاں پر ان دنوں مختلف تفریحی پروگرامز ہو رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک تفریحی پروگرام منعقد ہوا گزشتہ دنوں، اس موسیقی کے پروگرام میں لے کر جا رہے ہیں ہمیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے نمائندے ناصر عالم۔ آئیے چلتے ہیں۔
سوات کے مقامی نوجوانوں نے مختلف ثقافتی سرگرمیوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس میں مشاعرے، کھیل کود، مقامی روایتی اشیاء کی نمائش وغیرہ شامل ہے۔ اس سلسلے میں سوات کی مرکزی شہر منگورا میں سندریز مقام کے نام سے محفل موسیقی کا اہتمام کیا گیا، جس میں نوجوانوں اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ محفل رات گئے تک جاری رہی، جس میں مقامی فنکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگایا۔ محفل میں شریک ایک نوجوان نے بتایا کہ فوک موسیقی پشتون روایت کا حصہ ہے، جسے زندہ رکھنے کے لیے ایسی محفلوں کا انعقاد ضروری ہے۔
شورش کے دوران یہاں پر موسیقی پر پابندی تھی، اور اب آج یہ جو پروگرام ہو رہے ہیں، موسیقی چل رہی ہے، یہ ریاست کے دور سے چل رہی تھی، لوگ اسے پسند کرتے تھے، اور آج اتنا جو کراؤڈ ہم دیکھ رہے ہیں، جو لوگ آ رہے ہیں، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ سوات میں پائیدار امن قائم ہے۔
محفل میں حصہ لینے والے ایک مقامی فنکار نے پروگرام کے انعقاد کو خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا،
ہمارے جو آرٹسٹ لوگ ہیں ان کو موقع ملے گا، ہمارا علاقہ بھی ایسا ہے کہ ابھی تک ہم لوگ کو کوئی ایسی حکومت کی طرف سے کوئی سرپرائز نہیں ملا ہے، یہ جو اقدام ہم دیکھ رہے ہیں ہم کافی خوش ہو رہے ہیں اس سے، انشاءاللہ ہو سکتے اگلے فنکاروں کو بھی چانس مل جائیں گے۔
موسیقی کی محفل سجانے والے نوجوان حارس بدر نے ایسے پروگراموں کے انعقاد کو وقت کی ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا،
اس پروگرام کے تو کئی مقاصد ہیں لیکن ایک اس میں یہ ہے کہ مطلب یہاں پر جتنے بھی فنکار ہیں تو ان کو ہم پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارا لوکل کلچر ہے اس کی ریوائیول ہم کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس لیے ہم نے یہ پروگرام آرگنائز کیا ہوا۔
اس موقع پر پروگرام کے آرگنائزر سید بدر زمان نے کہا کہ موسیقی کی محفلوں میں نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں سامنے لانے کا موقع ملے گا۔
اس پروگرام کا نام ثقافتی ورثے کی احیاء کا پروگرام، اور اس کے تحت جو ہے سوات میں مختلف سرگرمیاں ہوں گی، اس میں پہلے جو ہے چھ فوک میوزک، ہر تحصیل میں ایک فوک میوزک پروگرام ہوگا، چھ تحصیلوں میں مشاعرے ہوں گے، اس کے ساتھ جو ہے ڈاکومنٹری کمپٹیشن ہوگا، پینٹ کمپٹیشن ہوگا، اور اس طرح کے جو ہے یوتھ ایکسپوجر وزٹ ہوں گے، اور ان سارے سرگرمیوں کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ثقافت کو مخدوش حالات کی وجہ سے جو نقصان پہنچا ہے اس کو ریکور کیا جا سکے۔
سوات میں ثقافتی سرگرمیوں سے نہ صرف مقامی لوگوں کو تفریح کے مواقع میسر آئیں گے بلکہ باصلاحیت نوجوانوں کو اپنی صلاحیتیں سامنے لانے کے مواقع بھی ملیں گے۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، سوات۔
جی، ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ ہم نے سنی وادی سوات میں ہونے والے ایک موسیقی کے میلے کی، اور واقعی نگت جس طرح ہم نے شاعری کے بارے میں بھی آج بات کی اور موسیقی کے بارے میں بھی، تو یہ ثقافتی ورثہ ہیں اور ان کے ذریعے لوگ اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں، اپنی خوشی اور غم کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنی جو کہانیاں ہیں وہ اگلی نسل تک منتقل کرتے ہیں، تو بہت ہی ضروری ہر معاشرے میں ہی سمجھا جاتا ہے کہ ان آرٹس کو پریزرو کیا جائے، آرٹس کی ان فارمز کی حفاظت کی جائے، تحفظ کیا جائے، تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی یہ ہنر بھی منتقل کیا جا سکے اور اس کے ذریعے جو ثقافت ہے وہ بھی ایک سے دوسری نسل تک پہنچائی جا سکے۔
جی بالکل، ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک اس طرح کے پروگراموں کے بارے میں معلومات لے کے آتے رہیں، اور آگے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ تو پروگرام میں یہاں پر ہوا چاہتا ہے وقت ختم، تو جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک کیسے دے سکتے ہیں۔ خط لکھنے کے لیے پاکستان میں پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پی او بکس نمبر 1399، اسلام آباد پر آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اپنے آگے کسی آنے والے پروگرام میں آپ کے خطوط ضرور ہم شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ہمیں اپنے کامنٹس دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیجیے، اور اس کا طریقہ آپ کو ہمیشہ کی طرح سارا بتائیں گی۔
جی بالکل، سوشل میڈیا پر ہم سے رابطہ کرنے کے لیے آپ آئیے facebook.com/sejkradio پیج پر، یہاں پہ آپ اپنے کامنٹس ہمیں دے سکتے ہیں، اپنی رائے، تجاویز، شکایات سب آپ ہمارے ساتھ یہاں شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ضرور آئیے اس پیج پر اور اپنے دوستوں کو بھی اس کے بارے میں بتائیے تاکہ ہمیں جو لائکس اس پیج پہ ملتی ہیں ان میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا رہے۔ ایڈریس ایک مرتبہ پھر سن لیجیے، facebook.com/sejradio۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے نکہت امان آپ سے چاہیں گی اجازت، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔
اور وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے سارا زمان کو بھی دیجیے اجازت، انشاءاللہ کچھ نئی رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔
ہر دم رواں ہے زندگی، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہر جمعے رات 10 سے 11 بجے نشر ہونے والا پروگرام۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے والے پاکستانی امریکیوں سے۔ کامیاب لوگوں کے تجربات آپ کی زندگی میں بھی کامیابی کی خبر لا سکتے ہیں۔ پروگرام کے دوران مہمانوں سے سوال پوچھنے کے لیے ہمارا مفت ٹیلیفون کال نمبر ہے 0800-777-89، 0800-777-89، اور فیس بک پر سوال پوسٹ کرنے کے لیے ہمارا لنک ہے facebook.com/hardamrawahaizindagi۔ ہمیں آپ کی ٹیلی فون کالز اور فیس بک پر آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا۔ سننا نہ بھولیے ہر جمعے کو رات 10 سے 11 بجے۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔